احب الاسماء احب الاسماء الى الله عز وجل نزدیک سب سے پسندیدہ نام عبداللہ عبد الرحمن محمد ابراہیم عبداللہ عبد الرحمن محمد ابراہیم اس کے بعد دو دو نبیوں کا نام محمد اسحاق محمد اسماعیل ہیں اور عند اللہ یوم القیامت رجل یسمى بملک الاملاک اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے برا سب سے خطرناک سب سے متروک و ناپسندیدہ نام ملک المملوک ہے اس کا مطلب ہے شہنشاہ سلاطین کا سب سے بڑا حالانکہ وہ تو صرف اللہ ہی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شہنشاہ اس کو عربی میں ملک الملوک یعنی بادشاہوں کا بادشاہ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے برا نام ہے کیونکہ احکم الحاکمین سلطان السلاطین اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے دنیا میں اس طرح جس کا بھی نام ہو اسے بہت بری طرح ذلیل ہو کر موت آئی آپ دیکھیے تاریخ میں جس نے بھی اپنا نام شہنشاہ رکھا اس کا حال خراب ہوا کیوں یہ تو اللہ کا نام ہے شاہوں کا شاہ صرف اللہ ہے کیفیات کا بدلنا الگ سلسلے میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت حنزلہ بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن غمگین بیٹھے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا آج آپ کیوں غمگین ہیں حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اے ابوبکر صدیق میں تو بالکل منافق معلوم ہوتا ہوں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہمارا جو ایمان ہوتا ہے پھر جب ہم کاروبار یا گھر میں ہوتے ہیں اس وقت وہ بات نہیں رہتی ویسا ایمان نہیں رہتا حالت کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے دائمی استقامت نہیں ہے اس کے اندر شبہ ہے کہیں ہماری یہ حالت نفاق کی علامت نہ ہو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھائی یہ مرض تو مجھ میں بھی ہے جو ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاہوں میں ہوتا ہے ویسا ایمان بال بچوں کے پاس نہیں رہتا کچھ نہ کچھ فرق ہو جاتا ہے لیکن یاد رکھیے ایسا فرق نہیں ہوتا جیسے ہم لوگوں کا ہو جاتا ہے جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہیں جن کے بڑے رتبے ہیں ان کو معمولی کمی بھی بہت گراں گزرتی ہے وہ ذرا سی کمی کو بھی بہت سمجھتے تھے حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کا مقام اور اس دور میں یعنی یہ حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ غالباً 200 برس پہلے کے ہوں گے تو حضرت والا فرما رہے ہیں اور اس دور میں حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کو بھی علم لدنی حاصل تھا سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے صرف کافیہ تک پڑھا تھا مگر علوم ایسے تھے کہ مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ مولانا عبدالحی رحمت اللہ علیہ اور بڑے بڑے علماء شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے ہوتے ہوئے ان سے بیعت تھے سید احمد شہید شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سے بیعت تھے شاہ عبدالعزیز کے صاحب کے بھائی شاہ عبدالقادر صاحب تفسیر موضوع القرآن کے مصنف نے شاہ عبدالعزیز صاحب سے کہا کہ سید احمد کو مجھے دے دو میں ان کی تربیت کروں گا شاہ صاحب نے سید صاحب کو ان کے حوالے کر دیا 2.5 برس تک اپنی تربیت میں رکھا پھر شاہ عبدالعزیز صاحب کی خدمت میں لا کر عرض کیا کہ سید احمد کو منا لایا ہوں پرکھا لیجئے ایک مرتبہ کتاب پڑھ رہے تھے تو کتاب سے تمام حروف غائب ہو گئے خوب آنکھ مل مل کے دیکھ رہے ہیں کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے میری بینائی کیا ہوئی اپنے استاد حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ حضرت مجھے کتاب میں کوئی حرف نظر نہیں آ رہے انہوں نے دیکھا تو تمام حروف لکھے ہوئے تھے سب چیزیں صاف نظر آ رہی تھی حضرت شاہ صاحب نے فرمایا میاں سید احمد تمہارا کام بن گیا اللہ تعالیٰ تمہیں علم لدنی عطا فرمائیں گے اتنے بڑے محدث شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے فرمایا میں حج پہ جا رہا ہوں اگر حج سے بخیریت واپس آ گیا تو اپنے اس خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤں گا اللہ تعالیٰ نے سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا تھا مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ مولانا شاہ عبدالعزیز کے ہوتے ہوئے سید احمد شہید جیسے غیر عالم سے کیوں بیعت کی؟ تو فرمایا کہ میں دینی علوم میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا شاگرد ہوں، لیکن مجھے عمل کی ہمت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے صدقے میں ملی۔ ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بھی لوگ کہتے ہیں، بڑے بڑے علماء، کہ اللہ تعالیٰ نے شیخ العرب العجم عارف اللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کو علم لدنی عطا فرمایا تھا۔ حضرت والا کی تقاریر سن کر، احادیث کی تشریحات اور قرآن پاک کی تفسیریں سن کر بڑے بڑے علماء نے فرمایا کہ حضرت والا، ہم نے بڑی بڑی تفسیریں پڑھی، ہم نے تفسیریں پڑھائی، ہم نے حدیث کی شروعات پڑھی، حدیثیں پڑھائی، لیکن یہ اس حدیث کی جو آپ نے تشریح کی ہے، یہ تشریح ہم نے کسی کتاب میں نہیں ملی۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تقویٰ کی برکت سے ایسے علوم جاری کر دیتے ہیں۔ مجھے عمل کی ہمت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے صدقے میں ملی۔ ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بھی لوگ کہتے ہیں، بڑے بڑے علماء، کہ اللہ تعالیٰ نے شیخ العرب العجم عارف اللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کو علم لدنی عطا فرمایا تھا۔ حضرت والا کی تقاریر سن کر، احادیث کی تشریحات اور قرآن پاک کی تفسیریں سن کر بڑے بڑے علماء نے فرمایا کہ حضرت، ہم نے حدیث کی شروعات پڑھی، حدیثیں پڑھائی، لیکن یہ اس حدیث کی جو آپ نے تشریح کی ہے، یہ تشریح ہم نے کسی کتاب میں نہیں ملی۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تقویٰ کی برکت سے ایسے علوم جاری کر دیتے ہیں۔ سارے شرم کے ان کو نکاح کی ترغیب دیتے تھے، لیکن جب سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، دیکھیں ایک وقت تو وہ تھا کہ مارے شرم کے وہ حدیث سے چھوڑ دیتے تھے، لیکن جب اللہ والوں سے تعلق ہوا، اب کیا حالت ہے؟ لیکن جب سید احمد شہید رحمت سے بیعت ہو گئے تو کسی دوسرے شہر میں وعظ فرما رہے تھے، کسی بیان میں بیوہ کے نکاح کا تذکرہ آیا تو ایک مخالف شخص کھڑا ہو گیا کہ مجھے کچھ کہنا ہے۔ بس مولانا اسماعیل شہید نے اس سے فرمایا، ابھی نہ کہو، بعد میں کہنا۔ لیکن سمجھ گئے، بیان ختم کر کے دہلی واپس آئے، بہن کے قدموں میں اپنا امامہ رکھ دیا اور کہا کہ اگر آپ چاہیں گی تو میں آئندہ بیان کروں گا، ورنہ نہیں کروں گا۔ بہن نے ماجرا پوچھا، سارا قصہ بتا کر فرمایا کہ آپ نکاح کر لیں۔ انہوں نے بڑھاپے اور دمے کے مرض کا عذر کیا۔ فرمایا، لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رسم کی وجہ سے میں نکاح نہیں کرنے دیتا۔ غرض، اس بڑھاپے اور بیماری کی حالت میں ان کا نکاح مولانا عبدالحی سے خود کروایا۔ یہ ہمت عمل ملی شیخ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کی برکت سے۔ مولانا اسماعیل شہید نے عرض کیا کہ حضرت، میں ایسی دو رکعت پڑھنا چاہتا ہوں جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اکبر کہنے سے سلام پھیرنے تک کوئی وسوسہ نہ آئے، غیر اللہ کا خیال ہی نہ آئے۔ من صلى رکعتین لم يحدث نفسه فيهما بشيء من الدنيا لم يسأل الله شيئا الا اعطاه اياه، وفي روايه اخرى غفر له ما تقدم من ذنبه۔ یعنی جو ایسی نماز پڑھے جس میں اس کو کوئی خیال نہ آئے دنیا کا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو چیز مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے، اور ایک روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما لیں گے۔ تو جو مانگے گا اللہ اسے عطا فرمائیں گے اور اس کے تمام صغیرہ گناہ بھی معاف فرما دیں گے۔ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اچھا انتظار کرو، کسی مناسب وقت میں انشاءاللہ ایسی دو رکعت مل جائیں گی۔ بس جب وہ وقت آیا اور اللہ کی طرف سے الہام ہوا تو رات 2 بجے فرمایا، مولانا اللہ کے لیے اٹھ جائیے۔ جی اٹھے مردے تیری آواز سے، پھر ذرا مطرب اسی انداز سے۔ اللہ والوں کی آواز میں کیا اثر ہوتا ہے؟ جب مولانا اٹھ گئے تو فرمایا کہ مولانا اللہ کے لیے وضو کر لیجئے۔ ہر بات میں اخلاص پیدا کر رہے ہیں کہ مولانا اللہ کے لیے وضو کر لیجئے۔ مولانا نے وضو کر لیا، پھر فرمایا، مولانا اللہ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے۔
بس ان کی تمنا پوری ہو گئی، ایسی دو رکعت زندگی میں نصیب نہیں ہوئی تھی۔ لہذا مولانا اسماعیل شہید نے فرمایا، مجھے تو حضرت سید احمد شہید سے یہ فیض ملا ہے تو میں ان کا غلام کیوں نہ بنوں، جس کی کھائی اسی کی گائی۔ فرمایا کہ ہم بھی تو دو رکعتیں پڑھتے ہیں اور بزرگان دین بھی دو رکعت پڑھتے ہیں، صحابہ بھی دو رکعت پڑھتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دو رکعت پڑھتے تھے۔ لیکن بتائیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو رکعت اور امتی کی دو رکعت، کیا کوئی اس کو ملا سکتا ہے؟ فرمایا اسی طرح جو ہم گناہ کے ساتھ ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن فرمایا کہ اللہ والوں کے ساتھ تعلق کی برکت سے جب ان سے تعلق ہو جائے گا، گناہ چھوٹ جائیں گے۔ تو فرمایا کہ پہلے وہ سجدے میں صرف پیشانی رکھتا تھا، لیکن جب گناہ چھوڑا، بزرگوں سے تعلق کیا، ذکر کیا، گناہ کی وجہ سے اپنے دل کو توڑا گناہ نہ کر کے، تو فرمایا اب جب ہم سجدہ کریں گے تو صرف پیشانی نہیں رکھیں گے، اپنے روح کو بھی سجدے میں جھکا دے گا، اپنے دل کو بھی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضر کرے گا۔ اور یہ حدیث اس کے سامنے ہوگی کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اس کا سر رحمان کے قدموں کے درمیان میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ قدم سے پاک ہیں، یہاں سے مراد اللہ تعالیٰ کی تجلیات ہیں۔ فرمایا حدیث شریف میں کہ انسان جب سجدے میں ہوتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ سے سب سے قرب کی جگہ ہے، سب سے زیادہ قریب بندہ اللہ تعالیٰ سے سجدے میں ہوتا ہے۔ کیونکہ ہمیں سجدے کی مزہ کیوں نصیب نہیں ہے؟ گناہوں کی وجہ سے۔ جب گناہ چھوٹیں گے تب پتہ چلے گا سجدے میں کتنا مزہ آتا ہے، ایسا سر رکھے گا تو فرمایا بزرگوں نے، تو پھر اس کو سجدہ سر اٹھانے کی ہمت بھی نہیں ہوگی، دل کرے گا بس سجدے میں پڑا رہوں، اللہ تعالیٰ کے حضور پڑا رہوں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہوں۔ یہ دولت نصیب ہوتی ہے بزرگوں کی صحبت سے۔ فرمایا ہم یہ سمجھتے ہیں یہ باتیں ایسے ہی ہیں، فرمایا لیکن تعلق کے بعد پتا چلے گا کہ نماز کیا ہوتی ہے۔ پہلے کی اس لیے فرمایا کہ شیخ سے تعلق سے پہلے حج عمرہ اور شیخ کے ساتھ تعلق ہو جائے، تقویٰ کی دولت مل جائے، تو فرمایا وہ حج نہیں کرے گا بلکہ اس کو کعبہ بھی ملے گا، کعبے والا بھی ملے گا۔ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ان کا ایک مرید حاضر ہوا اور کہا حضرت نفلی حج کے لیے جا رہا ہوں، آپ سے دعا لینی ہے۔ تو فرمایا کہ حج فرض آپ نے کر لیا نا؟ کہا جی حضرت نفلی حج کے لیے جا رہا ہوں۔ فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ کہا حضرت اللہ تعالیٰ کے گھر جا رہا ہوں۔ فرمایا میاں گھر والے سے پہچان بھی ہے؟ رونے لگا، کہا حضرت پہچان تو نہیں ہے، فرمایا کچھ وقت ہمارے پاس رہو، یہ نفلی حج بعد میں کرنا۔ اب جن کو اعتماد نہیں ہوتا وہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیا، شیخ نے نفلی حج سے روک دیا۔ لیکن فرمایا جو شیخ کی بات مانتا ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے، وہ رک گئے اور پورا ایک برس اپنے شیخ کی صحبت میں رہے۔ فرمایا حضرت اب اجازت ہے؟ کہاں اب جاؤ اور پھر مجھے بتانا کہ پہلے حج میں اور اس حج میں کیا فرق ہے۔ اور جب انہوں نے ان کو روکا تو اللہ والے نے کہا، اے قوم بحج رفتہ کجاید کجاید معشوق ہمی جاس بھی آیت بے آیت، اے قوم کہاں جا رہے ہو؟ معشوق کو پہچانا ہے، جس کے گھر پہ جا رہے ہو اس کو پہچانا ہے، مرے معشوق تو ہمارے پاس ہے، پہلے اللہ تعالیٰ کو حاصل کرو پھر کعبہ کو جاؤ، تو کعبہ بھی ملے گا، کعبے والا بھی ملے گا۔ اللہ والوں سے اگر تعلق نہیں ہے تو وہاں کعبہ میں پہنچ کر وہاں کی انتظامیہ کی برائی کرے گا، عرب کی برائی کرے گا، وہاں صفا وہاں پر احرام کی حالت میں نظر بازی نظر کی حفاظت نہیں ہوگی، طواف پر طواف ہوں گے لیکن عورتوں سے ٹکر ہو رہی ہے، نظر کی حفاظت نہیں ہو رہی ہے، جو نور کمایا وہیں ضائع کر کے آ گئے۔ ہمیں لیکن اللہ والوں سے تعلق کے بعد ایسا حج ملتا ہے کہ انسان روتا ہے کہ پہلے میں نے کیا کیا۔ وہ ان کو طریقہ بتائیں گے کس طرح رہنا ہے، کس طرح گناہوں سے بچنا ہے، ورنہ کیا ہوگا، یہ عرب ایسا کرتے ہیں، قرآن پاک کا ادب نہیں کرتے، یہ پاؤں پھیلائے ہوئے ہیں حرم کی طرف، عرب کی برائی فرما رہے کر رہے ہیں۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عربوں سے محبت کرو، عرب سے محبت کرو۔ فرمایا کیوں؟ تین وجہوں سے عرب سے محبت کرنی ہے، نمبر ایک میں عربی ہوں، نمبر دو قرآن پاک عربی میں ہے، نمبر تین جنت والوں کی زبان عربی ہے۔ فرمایا اس لیے عرب سے محبت کرو۔ اور ہمارا کیا حال ہے، عرب نے یہ کر دیا، عربوں نے وہ کر دیا، عرب نے یہ کر دیا، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ ایک صاحب تھے، حضرت والا نے فرمایا ایک صاحب تھے، وہ مدینہ شریف پہنچے، اور وہاں ہندوستان سے ایک صاحب آئے تھے مدینہ شریف میں اور وہاں پر دہی کھایا اور کھانے کے بعد کہا کہ یہاں کا دہی تو بڑا کھٹا ہے، ہمیں ہمارے ہندوستان کا دہی تو بڑا زبردست اور میٹھی میٹھی دہی ہے، یہ دہی تو بڑی کھٹی ہے۔ سو گیا، خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، فرمایا اے نالائق تمہیں ہندوستان کی دہی پسند ہے اور ہمارے شہر کی دہی پسند نہیں ہے، جاؤ ہمارا شہر خالی کرو۔ حضرت آگے واقعہ حضرت مفتی نعیم صاحب دامت برکاتہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، فرمایا کہ وہ صاحب بہت پریشان ہوئے کتنا خرچہ کر کے آیا ہوں اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر کے چلے جاؤں۔ کسی نے مشورہ دیا کہ آپ غزوہ احد جہاں ہوا تھا، جہاں غزوہ احد میدان احد میں جائیے اور حضرت حمزہ کی قبر پر جا کر اپنی سفارش کیجئے۔ وہ شخص وہاں گیا، بہت دیر تک اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا رہا، روتا رہا روتا رہا، گھر آ گیا، ہوٹل میں یا گھر جو بھی تھا، خواب میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہوئی اور فرمایا کہ دوست تیرے لیے بہتر یہی ہے کہ تو شہر خالی کر دے، تمہارے لیے بہتر یہی ہے، تم یہ اسی لیے فرمایا جب وہاں جائیں تو اپنے احباب جو ساتھ ہیں ان کو بار بار یہ نہیں کہو یہ کھاؤ اس طرح نہیں کہو، خدا نہ خواستہ زبان سے کوئی ایسی کوئی بات نہ نکل جائے۔ اسی طرح حضرت والد صاحب نے ایک وقت بازی لوگ کہتے یہ کھاؤ، اب ایک آدمی کا مزاج ہی نہیں ہے اس کا، وہ کیسے کہیں، تو ان کو بار بار نہیں کہنا چاہیے کھاؤ کھاؤ، اس کے سامنے جو کھانا ہوگا کھا لے گا، ہمیں ہر قدم پر وہاں پر ڈرنا چاہیے کہیں کوئی گستاخی نہ ہو جائے، بڑی آواز سے بات بھی نہیں کرنی ہے وہاں پر۔ تو ایک فضل والا نے فرمایا کہ وہاں پر کچھ حبشی عورتیں ہوتی ہیں، کالی عورتیں جو انڈے بیچتی ہیں، تو ایک صاحب تھے وہ انڈے خریدتے تھے، ایک دفعہ انڈے خراب نکل آئے، انہوں نے انڈا لینا خریدنا چھوڑ دیا۔ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور فرمایا کہ اے میرے امتی، یہ عورتیں بہت دور سے آتی ہیں، غریب عورتیں ہیں، میری پڑوسن ہیں، ان سے انڈے لے لیا کرو چاہے ضائع کر دو۔ فرمایا اس دن کے بعد وہ صاحب پہلے سے زیادہ انڈے لینے لگے کہ میرے محبوب کی شہر والوں کی خدمت ہو جائے گی۔ حضرت والد صاحب نے فرمایا کچھ ہفتے پہلے کہ ان عورت وہاں پر جب کوئی چیز خریدنے جائیں تو زیادہ دام بھی کم مت کرواؤ، دو کے منع نہیں ہے، حرام نے ناجائز نہیں ہے، ادب کی اور محبت کی باتیں ہیں کہ زیادہ یہ کم کر دو کم کر دو، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس اللہ عرض کر رہا تھا کہ جب اللہ والوں کی صحبت نہیں ہوتی تو پھر وہاں کے آداب بھی پتہ نہیں ہوتے کہ وہاں کا ادب کیا ہے۔ اے خدا جویم توفیق ادب، اے خدا جویم توفیق ادب، بے ادب محروم انداز فضل رب، اے اللہ مجھے ادب کی توفیق عطا فرما لیجئے، بے ادب آپ کے فضل سے اور رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ ادب بہت بڑی چیز ہے، ادب بہت، میرے استاد رحمت اللہ علیہ ہو گئے، وہ ایک عجیب اشعار سناتے تھے قرآن پاک کے بارے میں، فرمایا کرتے تھے کہ ادب سے تو اس کو اٹھا لے، قرآن پاک کو ادب سے تو اس کو اٹھا لے، سینے سے اس کو تو لگا لے، استاد کو تو منا لے، پھر دل میں تو اس کو رچا لے۔ یہ ادب اتنی بڑی دولت ہے کہ ہمیں ادب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، اور اسی ادب کو حاصل کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ ادب کو حاصل کرو، عربوں کی محبت حاصل کرو پھر وہاں جاؤ، ورنہ کتنے لوگوں کے بارے میں سنا ہے، دینی لوگ ہیں، رسالے لکھ رہے ہیں اور وہاں پر عربوں کی برائیاں بیان کر رہے ہیں، عرب ایسا کرتے ہیں، عرب ایسا کرتے ہیں، کیوں کہ بزرگوں کی صحبت نہیں ہے، بس جو بات دیکھی وہ لکھ لیا، لوگ اپنا جو کالم ہے اپنا جو مضمون ہے وہ بھی تو پورا کرنا ہے نا، تو بس اب عرب ہم وہاں گئے ہمارے ساتھ یہ ہوا، ہوٹل میں یہ نقصان پہنچایا، حتیٰ کہ فرمایا کہ تکلیف بھی پہنچے تب بھی معاف کر لو کہ میرے محبوب کے پڑوسی ہیں، حتیٰ کہ ان کا کوئی گناہ دیکھ لیں تو یہ سوچیں کہ اگر ہم نے برائی کر لی ہمارے پاس نہ روزہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارے پاس نہ حتیم ہے، نہ ہمارے پاس ملتزم ہے، نہ ہمارے پاس خانہ کعبہ ہے، ان کا کیا ہے، بڑے سے بڑا گناہ آگ ہو گیا، مدینہ شریف کی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کروائیں گے، معافی کروا لیں گے اپنی، خانہ کعبہ میں چلے جائیں گے، ایک لاکھ کا ثواب مل جائے گا اور ہم عربوں کی برائیاں کر رہے ہیں۔ تو اس اللہ والے نے کہا کہ اب تم جاؤ اللہ تعالیٰ کے گھر میں۔ اب جب وہاں گئے تو واپس آئے، رو رو کے دعائیں دینے لگے کہ اے میرے شیخ جزاک اللہ کے چشمن باز کر دی کہ پہلے مجھے صرف کعبہ ملا تھا، اس سفر میں کعبہ بھی ملا، کعبے والا بھی ملا، کیونکہ تقویٰ کی دولت حاصل ہو گئی، گناہوں سے بچا، گناہوں سے بچنا شروع ہو گیا، وہی ادب وہ حاصل ہو گیا، اب حج کا اور عمرے کا فائدہ حاصل ہو رہا ہے. ورنہ وہی بات ہے کہ یہ تکلیف پہنچ گئی، ہمیں چیز صحیح نہیں دی. پر میں جو تکلیف پہنچے یہ سوچو میرے محبوب کے پڑوسی ہیں، میرے محبوب کے پڑوسی ہیں. اگر کسی مجنو لیلا کے گلی کے کتے سے پیار کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے تیرے بال کو میں شیر کے بالوں کے بدلے نہ بیچوں کیونکہ میرے محبوب کی گلی کا کتا ہے، حضرت والا نے فرمایا جس کا دوسرا مصرع مجھے یاد آ رہا ہے کہ سگا نے کوچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ شمار میرا، کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گلی کے جو کتے ہیں ان میں بھی ہمارا شمار ہو جائے تو یہ بھی ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. لیکن یہ محبت کی بات ہے کہ محبت ہو جائے تو ہر چیز آسان ہو جاتی ہے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہیں، ایک بھنگی آتا ہے، بھنگی کہاں سے آئے ہو؟ کہ مولانا تھانہ بھون سے آیا ہوں. حضرت رحمت اللہ علیہ نے فوراً اپنے شاگردوں سے کہا کہ چارپائی بچھاؤ، اس پر چادر لگاؤ اور اس دوست کے لیے گرم گرم حلوہ پوری ترکاری وغیرہ لے آؤ. بعد میں شاگردوں نے کہا حضرت یہ بھنگی ہے اور آپ اس کا اتنا خیال فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ ارے تیری نظر تو اس پر ہے کہ یہ بھنگی ہے، لیکن میری نظر اس پر ہے کہ میرے شیخ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے شہر تھانہ بھون سے آ رہا ہے. تو فرمایا یہ مت دیکھیں کہ کون ہے، یہ دیکھیں کہاں سے آ رہا ہے. مکہ شریف سے، مدینہ شریف سے تعلق ہے، جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پوری زندگی گزاری. فرمایا یہ دونوں شہر اللہ تعالیٰ کو اتنے پسند ہیں، اتنے پسند ہیں کہ 124,000 کموں بیش انبیاء تقریباً سبھی اسی زمین پر آئے، اتنا اللہ تعالیٰ کو یہ شہر پسند ہے. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، اس مکہ شریف کے بعد جو شہر آپ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہو مجھے وہاں پر پہنچا دیجئے. حکم ہوا مدینہ شریف جانے کا. اللہ تعالیٰ اپنے ان عاشقوں پر رحمت نازل کرے. سخت گرمی میں مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ جہاد کی تیاری میں دہلی کی جامع مسجد میں پتھر پر، گرم پتھر پر چلتے تھے کہ جب بالا کوٹ کے پہاڑ پر جہاد کرنا ہوگا تو گرم پتھروں پر ہم کیسے چلیں گے، اگر قالینوں پر چلیں گے تو وہاں کیسے چلیں گے. لہذا ٹھیک 12 بجے تپتی دھوپ میں 1 گھنٹے تک مولانا اسماعیل شہید ننگے پیر چلنے کی مشق کرتے تھے. پھر جب حضرت والا نے فرمایا کہ مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی دہلی میں اتنی قدر ہوتی تھی جتنا مغلیہ بادشاہوں کے بیٹوں کی قدر ہوتی تھی، اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام دیا تھا. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی محبت میں یہ مشق کرنا. پھر جب ان دو بزرگوں یعنی سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے بالا کوٹ میں سکھوں سے جنگ کی تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنا خون بالا کوٹ کے پہاڑوں کی گھاس پر بکھیر دیا اور بالا کوٹ میں شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی قبر پر یہ شعر لکھا ہوا ہے، خون خود را برکہ و کہسار ریخ، کہ مانے گھاس اور کہسار کہتے ہیں پہاڑوں کو، یعنی ان بزرگوں نے اپنے خون کو پہاڑ کے دامن میں گھاس کے تنکوں پر اللہ تعالیٰ کی محبت پر بکھیر دیا. جب بالا کوٹ جانا ہوا تو وہاں کے لوگوں نے وہ پل بھی دکھایا جس پر حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اور سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کو شہید کیا گیا تھا. اور وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ دونوں طرف سکھ آ گئے تھے اور درمیان میں یہ دونوں بزرگ تھے. اور شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی قبر پر بھی بتایا کہ یہاں پر قبر ہے. غالباً پہلے حضرت والد صاحب بھی دامت برکاتہ تم نے بتایا تھا کہ ان کی قبر پر اللہ تعالیٰ کے انوارات برستے ہیں، ان کی قبر پر اللہ تعالیٰ کے انوارات برستے ہیں. ابھی حضرت والا ایک واقعہ آگے آ رہا ہے، پتا چلے گا اللہ تعالیٰ نے کیسی نسبت عطا کی تھی. تو واقعی ان کی قبر پر اللہ تعالیٰ نے انوارات کی بارش کی ہوئی ہے آج بھی. اور یہ وہ شخصیت تھی کہ دارالعلوم دیوبند کے بننے سے کئی برس پہلے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اور سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ جب وہاں سے گزر رہے تھے تو ان حضرات نے اس جگہ پر کہا کہ ہمیں یہاں سے علم دین کی خوشبو آ رہی ہے، ہمیں اس جگہ سے جس طرح حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے سمبلو سوسائٹی کے لیے کیا فرمایا تھا کہ مجھے یہ زمین اپنی طرف کھینچتی ہے، تو اللہ والوں کو وہ زمین اپنی طرف کھینچتی ہے جس زمین میں آگے چل کر اللہ تعالیٰ کا نام لینا ہوتا ہے۔ تو ان بزرگوں کی نسبت ایسی قوی تھی کہ اتنے برس پہلے بتا دیا کہ یہاں اس زمین سے ہمیں علم دین کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس یہ یہاں پر بھی حضرت والا نے فرما دیا، اس علاقے پر اللہ تعالی اللہ کی عجیب رحمت ابھی بھی برس رہی ہے، اس علاقے میں اللہ تعالی کی عجیب رحمت ابھی بھی برس رہی ہے، اسی لیے وہاں اللہ کی یاد میں اتنا مزہ آتا ہے۔ جہاں کوئی خدا کی راہ میں جان دیتا ہے تو وہاں خدا کی رحمت نہ برسے گی۔ تو دیکھیے اتنے بڑے بزرگ حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ ابھی بھی وہاں پر انوارات برستے ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ شہزادہ مکہ، رئیس مکہ، بہت حسین و جمیل تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چہرے میں اتنی مماثلت تھی کہ غزوہ احد میں جب یہ شہید ہو گئے تو کفار نے نعوذ باللہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا اعلان کر دیا تھا۔ 200 درہم کا لباس پہنا کرتے تھے، تمام وقت جسم اور زلفوں کی آرائش اور زیبائش میں گزرتا تھا، ان سے زیادہ مہنگا عطر مکہ میں کوئی نہیں لگاتا تھا۔ جب اسلام لائے تو ان کے والدین نے ان کے جوتے اور کپڑے چھین لیے اور انہوں نے ٹاٹ پہن لیا اور بٹن کی جگہ درخت کے کانٹے لگا لیے، اور چونکہ کبھی ننگے پیر نہیں چلے تھے تو پیر سوج گئے اور سوج کر پھٹ گئے اور ان سے خون بہنے لگا۔ نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی مصعب بن عمیر مقبلا علیہ ایہاب کبش قد تنطق به، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انظروا الی ھذا الذی نور اللہ قلبہ لقد رأیته بین ابوین یقضوانہ بأطیب الطعام والشراب ولقد رأیت علیہ حلۃ شراها او شریت بمئتی درہم فدعاه حب اللہ وحب رسولہ الی ما ترون۔ وفی روایت عن علی رضی اللہ تعالی عنہ فلما رآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقا للذی کان فیہ من النعمت والذی ہو فیہ اليوم۔ اسی حالت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ شہزادہ مکہ، رئیس مکہ، اس حالت میں آ رہا ہے کہ اس کے پیر سوجے ہوئے ہیں اور ان سے خون بہ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھتے ہی رونا شروع کر دیا۔ یہ ایسے امتی تھے جنہوں نے اپنے نبی کی، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہا دیے۔ جو حدیث شریف ہے اس کا ترجمہ تو نہیں آیا، حضرت والا نے جو حدیث شریف لکھی ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا اپنی طرف آتے ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کو دیکھو جس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے منور کر دیا، اور فرمایا میں نے اس کو دیکھا تھا اپنے اس کے والدین کے درمیان کہ اس کو بہتر سے بہتر کھانا کھلاتے، بہتر سے بہتر پانی پینے کی چیزیں پلاتے تھے، اور میں نے اس کے جسم پر جو کپڑا دیکھا ہے وہ کپڑا 200 درہم کا خریدا جاتا تھا، اور اللہ تعالیٰ اور اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی محبت نے اس کو اس مقام پر لے کر آ گئے جو تم دیکھ رہے ہو۔ وہ چشمے ناز بھی نظر آتی تھی آج نم، اب تیرا کیا خیال ہے اے انتہائے غم۔ محدثین نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں روئے؟ فرمایا یہ خوشی کا رونا تھا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میری امت میں ایسے اولیاء اللہ پیدا کیے ہیں، 40 سال کی عمر میں ان کا ایک بال بھی سفید نہیں ہوا تھا، جنگ احد میں بالکل کالے بالوں میں شہید ہوئے۔ قتل یوم احد فلم یوجد له ما یکفن فیہ الا نمرۃ فکنا اذا غطینا بها رأسہ خرجت دجلاہ و وَإِذَا غَطَيْنَا رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُطُّوا بِهَا رَأْسَهُ وَجَعَلُوا عَلَى رِجْلَيْهِ الْأَسْفَلَ. اور کفن بھی پورا نصیب نہیں ہوا, پیر چھپاتے تھے تو سر کھلتا تھا, سر چھپاتے تھے تو پیر کھلتے تھے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا سر چھپا دو اور پیر کی طرف اسخر گھاس ڈال دو. کفن بھی پورا نہیں ملا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ اگر یہ صحابی ہمارے سامنے قیامت کے دن آ گئے شہادت کی حالت میں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سب نعمتوں کو چھوڑ دیا اور اس حالت میں مدینہ شریف میں ہجرت کی اس تکلیف میں اور پھر شہید ایسی حالت میں ہو گیا, تم نے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا کیا؟ فرمایا حضرت والد صاحب نے یہ باتیں سوچنے کی ہوتی ہیں. ہمیں آج گناہ کی باتیں سوچتے ہیں کس طرح گناہ کریں, کس طرح اللہ تعالیٰ کو ناراض کریں. میں رات کو یہ باتیں سوچنے کی ہوتی ہیں کہ اگر یہ ہمارے سامنے آ گئے تو ہم کیا ان کو جواب دیں گے. حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کا جذبہ شہادت. تو مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کا شوق جہاد عرض کر رہا تھا کہ بارش کے زمانے میں دریائے جمنا میں کودتے تھے اور لبالب بھرے ہوئے دریا میں دہلی سے آگرہ تک تیر کر جاتے تھے. کیا شان تھی, اللہ اکبر, دریا لبالب بھرا ہوا ہو اور دہلی کے دریائے جمنا میں چھلانگ ماری اور آگرہ تک تیر کے چلے گئے. یہ مشق کس لیے کر رہے تھے؟ کہ اللہ کی راہ میں جان دینے کی تیاری کی جا رہی تھی. اللہ تعالیٰ ان اہل محبت ہستیوں کے سینوں سے ہمیں بھی کچھ حصہ عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں بھی اپنی ایسی محبت نصیب فرما دے. حضرت حالانکہ مولانا شاہ اسماعیل شہید یہ شاہ ولی اللہ کے پوتے تھے, شاہ عبد الغنی دہلوی رحمت اللہ علیہ کے بیٹے تھے. یہ دہلی میں جب چلتے تھے تو جتنے تاجر ہوتے تھے کھڑے ہو جاتے تھے کہ شاہ ولی اللہ کا پوتا جا رہا ہے. یعنی مغل خاندان کے بادشاہوں کے لڑکے جب گزرتے تھے تو جس طرح دہلی کے تاجر کھڑے ہو جاتے تھے کہ بھائی بادشاہ کا پوتا جا رہا ہے. اسی طرح تاریخ میں ہے جتنی عزت بادشاہوں کے شہزادوں کی تھی اتنی ہی عزت شاہ ولی اللہ کے شہزادوں کی تھی. اللہ تعالیٰ نے کیا عزت دی, فقیری میں بھی عزت دی, عشق کی ذلت بھی عزت ہو گئی, عشق کی ذلت بھی عزت ہو گئی, لی فقیری بادشاہت ہو گئی, لی فقیری بادشاہت ہو گئی. حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کا جذبہ دعوت اللہ. مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ سے لوگوں نے کہا, حضور آپ کا اتنے بڑے معزز خاندان سے تعلق ہے اور آپ بنگیوں میں چلے جاتے ہیں, رنڈیوں کو ہدایت کرنے چلے جاتے ہیں, آپ کو شرم بھی نہیں آتی؟ دہلی میں آپ کے خاندان ولی الہی کی کتنی عزت ہے. اور میں تم کچھ کس عزت کی شرم دلا رہے ہو؟ میں تو جب سمجھوں گا کہ میری کچھ عزت ہوئی ہے جب دہلی کے گنڈے گدھے پہ بیٹھا کر میرا منہ کالا کر کے بازار میں مجھے پھراتے رہیں گے اور میں اس وقت بھی قال اللہ قال رسول کہتا ہوں گا. لہذا اسی جذبے کے تحت ایک بدکار عورت کے یہاں ہدایت کے لیے پہنچ گئے, ہم لوگ ان کی نقل نہیں کریں گے, ان کے ساتھ کوئی خاص معاملہ رہا ہوگا. یہاں پر حاشیے میں ایک بات حضرت میر صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے, وہ پڑھتا ہوں میں. میرے شیخ حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے, یعنی حضرت میر صاحب لکھ رہے ہیں کہ میرے شیخ یعنی شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے کو سنا کر فرمایا, اس کی نقل اس زمانے میں کسی کے لیے جائز نہیں ہے. ایک تو یہ کہ مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ پر ایک حال طاری تھا امت کی ہدایت کا اور وہ اس وقت مغلوب الحال تھے. دوسرے یہ کہ انہوں نے ان عورتوں کو یہ واعظ پردے سے کیا تھا, خود صحن میں بیٹھے تھے, ان کے سامنے وہاں کے مرد بیٹھے تھے اور عورتیں مولانا شہید کے پیچھے پردہ کر کے دوسرے کمرے میں بیٹھی تھی. تیسرے یہ کہ آج جو لوگ عورتوں میں بیان کرتے ہیں اس واقعے کو دلیل بناتے ہیں. کیا ان کا تعلق معاللہ اور تقویٰ ان بزرگوں کے درجے کا بھی ہے جنہوں نے اللہ کی محبت میں گھر بار اور اہل و عیال قربان کیے حتیٰ کہ اپنی جان بھی قربان کر دی؟ ایک صاحب سے کچھ بات ہوئی, یہ ٹی ویوں پہ آنا وغیرہ, کیونکہ وہ جالی پیروں کے چکر میں پڑے ہوئے تھے, ان کو سمجھایا تو میں نے عرض کیا کہ ہم نے تو یہ بھی سنا ہے کہ آپ کے جو جالی پیر صاحب ہیں عامل بنے ہوئے وہ ٹی وی پر آتے ہیں عورتوں کے ساتھ. اب دیکھیں حضرت والا فرماتے ہیں جب انسان کی عقل پہ پردہ پڑ جائے نا تو کیسی باتیں کرتا ہے. وہ کہنے لگا کہ مولانا اسماعیل شہید بھی دو عورتوں کو دعوت دینے گئے تھے, کہاں آج کل کا بے پردہ عورتیں, کہ جو بے پردہ عورتیں جن کا کام ہی بے حیائی پھیلانا ہے, ٹی وی پر آ رہی ہیں پروگرام کر رہی ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کر دین کی باتیں کرنا اور اس کو ملانا مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ سے. پر میں انسان اپنی غلطی مان لے, ہم غلطی پر ہیں, ہم سے غلطی ہو رہی ہے یا ہم سے چھوٹ نہیں رہا جو بھی معاملہ ہو, لیکن فرمایا ایک تو گناہ اوپر سے سینہ زوری کہ اتنی غلط بات کو اپنی بات کو صحیح کروانے کے لیے اتنے بڑے بزرگوں کے عمل سے ملانا. حالانکہ حضرت والا نے فرما لیا کہ ان کے سامنے مرد تھے اور پردے کے پیچھے عورتیں موجود تھیں, اور حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کا تعلق محلہ, ذرا ان کی طرح زمین پر چل کے تو دیکھا ہے ہم لوگ, ذرا ان کی طرح ہماری اللہ تعالیٰ سے محبت تو ہو, جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں وہ تو ہو ہمارے اندر, پھر ان کی نقل کریں تو سمجھ میں بھی آتا ہے آگے آ رہا ہے کیا مقام تھا, پھر وہ کس لیے گئے اور ان کے آنے سے فائدہ کتنا ہوا اور ہمارے آنے سے فائدہ کیا الٹا نقصان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے, اللہ تعالیٰ اپنے بزرگوں کے طریقے پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. حضرت والد صاحب نے فرمایا شاہراہ اولیاء کیا ہے, ٹی وی پر آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں, کیا آپ کو عورتیں نہیں دیکھ رہی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پردہ اپنی بیویوں کو پردے کا حکم دیں, 90 برس کے نابینا صحابی سے, اتنے بوڑھے صحابی 90 برس کیا عمر ہوتی ہے, اور آج ہم لوگ ان باتوں کا سہارا لیتے ہیں کہ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ بھی تو عورتوں کے پاس گئے تھے بیان کرنے کے لیے. اس کے یہاں بہت سی خاتمائیں تھی, کروڑ پتی رئیسہ تھی. مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ فقیروں کے لباس میں پہنچ گئے, علماء والے لباس میں نہیں. آج بتایا جاتا ہے کہ جو لوگ ٹی ویوں پر آتے ہیں میک اپ کیا ہوا, خط بنائے ہوئے, ایسا میک اپ کیا ہوا جیسے ابھی ابھی بس لپسٹک لگانے کی دیر ہو بس, اور خط بنائے ہوئے, اور جاؤ اس اولیے میں. میں نے اپنے طلبہ سے عرض کیا, ظاہری بات ہے طلبہ اپنے ہوتے ہیں, تو ان سے میں نے کہا کہ میں آپ کو کوئی جائز کا فتویٰ نہیں دے رہا, لیکن ایک بات ایک مثال کے لیے دے رہا ہوں, ہم جائز اس وقت کہیں گے جب آپ جب کوئی ٹی وی پر جائے ٹوپی میلی پرانی ہو, میلی پرانی ٹوپی ہو, خط نہ بنائے ہوئے ہوں, لباس ایسا ہو جس میں جگہ جگہ میل لگا ہوا ہو, اور جو آپ کو دیکھے ان کو دیکھ کر ہی آپ کو گھن آنا شروع ہو جائے, اب آؤ ٹی وی پر آ کر بیان کرو, کوئی بھی راضی نہیں ہوگا. وزیر والد صاحب فرماتے ہیں یہ فتویٰ یہ نہیں کہ سمجھنے کو اجازت دی جا رہی ہے, ایک سمجھانے کے لیے کہا جا رہا ہے. اگر اس حلیے میں کوئی جا سکتا ہے کہ میلی ٹوپی ہو, ایسی ٹوپی کے لگے اس سے اب اس سے گھر میں کسی کچرے اور کچرا صاف کرنے کے لیے اور برتن صاف کرنے کے لیے ہو, ایسی میلی مقصود دین پھیلانا ہے نا, مقصود کو اپنے لباس کی نمائش تو نہیں ہے, میلا کچیلا لباس ہو, جگہ جگہ پان کے دھبے اور چائے کے دھبے لگے ہوئے ہوں اور خط بنے ہوئے نہ ہوں, مونچھیں بڑی ہوں اگرچہ جائز حدود کے اندر ہوں, بالکل بگڑا ہوا حلیہ کہ دیکھ کر گھن کرنے لگے, اب آؤ اس حلیے میں آ کر دین کی بات کرو, آپ کو دین طاقت کی اس کی کسی خاتون کو آپ کو دل کر اس کے دل میں برا خیال بھی نہ آئے کوئی بھی راضی نہیں ہوگا. فرمایا حضرت والد صاحب نے معلوم ہوا کہ یہ ہم اللہ کے لیے نہیں جا رہے, یہ اس میں جان چھپی ہوئی ہے کہ میرا نام آئے گا اخباروں میں, میرا نام آئے گا, میرا اخباروں میں فوٹو آئے گا, جگہ جگہ میرا نام, جگہ کروڑوں لوگ اربوں لوگ مجھے دیکھیں گے. فرمایا یہ اللہ کے لیے نہیں ہے, یہ اس میں جان چھپی ہوئی ہوتی ہے, کوئی کہ ہمارے اندر جان نہیں ہے, ہمیں شیخ بتائے گا, کسی شیخ کو اپنے حوالے تو کرو. حضرت والد صاحب احمد برکاتہم سے ایک صاحب بیعت ہوئے, شہر کا نام نہیں بتاؤں گا, اگر حضرت والد صاحب فرمائے اور وہ ان کے مسئلے سمجھے تو وہ بتا دے الگ بات ہے, ٹی وی پر آنا جگہ جگہ جلسے کرنا, لیکن حضرت مولانا رومی فرماتے ہیں نا عشق آمد لا ابالی فتقو, حضرت والد صاحب سے جڑنے کے بعد فرمایا انہوں نے بڑے عالم بہت بڑا نام ہے ان کا, فرمایا حضرت والد صاحب سے انہوں نے عرض کیا کہ شیخ حکم دیجئے کرنا کیا ہے, حضرت والد صاحب نے فرمایا یہی حکم ہے کہ ٹی وی پر نہیں آنا. جس جلسے کا وعدہ کر لیا تھا کہ میں جلسے میں شریک ہوں گا, لیکن 100% یقین تھا کہ وہاں ویڈیو ہوگی, کیمرہ ہوگی, تصویریں ہوں گی, فرمایا منع کر دو. مخالفت کی پرواہ نہیں کی. حضرت مولانا منصور صاحب دامت برکاتہم کا شعر ہے نا کہ ڈگریاں سب نیلام ہوئی شیخ کے قدموں میں, کہ یہ نہیں سوچتا کہ میرا اتنا بڑا نام ہے. شیخ نے جب کہہ دیا اگر ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کے لیے ہے تو فرمایا یہ چیزیں چھوڑ کے دکھاؤ. حضرت والد صاحب نے ابھی مدینہ شریف میں یا مکہ شریف میں ان کو خلافت بھی دے دی. جب انہوں نے سب اعلان کر دیا, باقاعدہ والد صاحب نے فرمایا مدرسے میں لکھ کر لگوائیں کہ اب میں ٹی وی پر نہیں آؤں گا. فرمایا شیخ آپ لکھ کر دیں, لکھنا کیا ہے شیخ, آپ لکھ کر دیں, لکھنا کیا ہے. تو یہ نہیں کہ میں اپنی جس طرح علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کی درخواست کی تو حضرت تھانوی نے فرمایا کہ علامہ صاحب بیعت بعد میں کروں گا, پہلے آپ کا جو رسالہ نکلتا ہے اس میں یہ باتیں ہمارے مسلک کے خلاف ہیں, آپ اعلان کیجئے کہ میں ان باتوں سے رجوع کرتا ہوں. اتنا حضرت والا فرماتے تھے کہ واہ علامہ سید سلیمان ندوی, واہ علامہ سید سلیمان ندوی. اتنا بڑا نام تھا کہ حضرت والا فرماتے ہیں کہ ہندوستان سے عرب تک ان کا غلغلہ مچا ہوا تھا, اور ان کی عربی ان کی مادری زبان اردو سے زیادہ بہتری تھی, بہترین عربی زبان بولنے والے. لیکن جب شیخ نے حکم کیا اپنے رسالے میں لکھوایا کہ میں ان سب باتوں سے رجوع کرتا ہوں, پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت کیا. فرمایا آج ہم محبت کا نام تو لیتے ہیں لیکن شیخ کی چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں مانتے. ان سے سبق لیجئے, ان علماء سے جن کا اتنا بڑا نام, شہرت, پوسٹروں میں نام آنے والے, سب چیزیں منع کر دی کہ شیخ نے منع کیا ہے. اور شیخ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ لکھ کرتے ہیں, لکھنا کیا ہے, میں اس کے نیچے اپنے دستخط اور مہر لگوا دوں گا. یہ ہوتا ہے ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ کام لیتے ہیں. کتنا بڑا نام ماشاءاللہ ان کا ہے. اور حضرت والد صاحب سے انہوں نے ایک دفعہ مجلس میں کہا کہ 30 برس میں مجھے وہ نعمت نہیں ملی جو آپ کے پاس 3 دنوں میں ملی ہے. 3 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ نعمتیں دی ہیں جو 30 برسوں میں مجھے حاصل نہیں ہوئی. یہ ہوتے ہیں قدردان. آج ہم کہتے ہیں ہمارے اندر محبت ہے, ہمیں ان سے سبق لینا ہمیں چاہیے کہ کس طرح شیخ کی بات مانی, کتنی مخالفت ہوئی, لوگوں نے مذاق اڑایا, ہنسے, کسی کی پرواہ نہیں کی کہ میرے شیخ کو یہ طریقہ پسند نہیں ہے, بس مجھے بھی پسند نہیں ہے. تو فرمایا کہ آج ہم ان بزرگوں کی نقل کرتے ہیں کہ وہ فلاں بزرگ بھی گئے تھے, وہ کس وقت گئے, کس حالات میں گئے, کس طریقے سے گئے. تو اپنے شیخ سے پوچھنا چاہیے کہ حضرت یہ جہاں تو نہیں ہے, شیخ بتائے گا کہ یہ جا ہے. تو جب یہ میں نے طلبہ سے بات عرض کی تو ہنسنے لگے گا, استاد جی اس میں اس طرح کوئی بھی نہیں جائے گا. میں نے کہا کیوں, مقصد تو دین پھیلانا ہے نا, جاؤ اس طرح. پھر پر معلوم ہوا کہ اندر جا چھپی ہوئی ہے لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہے. تو دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ وہی فتویٰ نہیں ہے, ہمارا مسلک وہی ہے کہ چاہے اس حلیے میں بھی کوئی جائے, حضرت ہمارے حضرت والا اور حضرت والد صاحب اور ہمارے مفتیان کرام اس کو بھی حرام کہتے ہیں, لیکن یہ سمجھانے کے لیے بتایا جا رہا ہے. علماء والے لباس میں نہیں گئے, جو بھیک مانگتے ہیں ان کا لباس پہن کر گئے, اور جا کر کہا کہ فقیر اپنی صدا سنائے گا. اس عورت نے سمجھا فقیر ہے, 2 روٹی اور کچھ آٹا بھجوا دیا. مولانا نے فرمایا فقیر پہلے صدا سناتا ہے پھر بھیک لیتا ہے, پردہ کر کے بیٹھ جاؤ, پہلے میں صدا سناؤں گا, اس کے بعد جو تم آئے بھیک دے دینا, دینا نہ دینا تمہارا کام ہے. اب مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے پردہ کرایا, پردہ پہلے کرایا, اور سب خاتمہ ہے اور ان کی مالکن بیٹھ گئیں. اور اس کے بعد انہوں نے کہا اذا السماء انفطرت و اذا الکواکب انتثرت, یہ بیان کرنا شروع کر دیا کہ جب آسمان پھٹ جائے گا, جب ستارے گرنے لگیں گے, یعنی قیامت کا جو نقشہ کھینچا, تو ان عورتوں کی چیخیں نکل گئی, اولئک آبائیہم فجئنی بمثلہم, یہ ہیں ہمارے باپ دادا, دکھاؤ ہمیں انسا اگر کوئی ہے. پھول کے ایک موزہ ہے, بری پور وہاں کے ایک بڑے میاں میرے شیخ حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہنے لگے میں نے دہلی میں بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا واعظ خود سنا ہے, جب مولانا اسی آیت پر تقریر کر رہے تھے اور جب کہتے تھے ادھر سما ان فطرت, تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے آسمان پھٹ کر گر رہا ہے. دوستوں اللہ کے نبی کے غلاموں کا یہ حال ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں کیا اثر ہوتا ہوگا؟ جتنا انسان کو یقین حاصل ہوتا ہے اس کی بات میں اتنا ہی اثر ہوتا ہے، جب اللہ کے نبی کے غلاموں کا یہ حال ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر میں صحابہ کی کیا حالت ہوتی ہوگی؟ بس عورت نے مولانا شاہ اسماعیل شہید سے کہا، توبہ کرا دیجئے، میں بدکاری کا پیشہ چھوڑتی ہوں، آپ نے توبہ کرا دی۔ ساری کی ساری عورتوں نے توبہ کر لی۔ حضرت والد صاحب فرماتے ہیں، بتاؤ آج ٹی وی پہ جو دینی پروگرام آتے ہیں جہاں پر تو ساری کی ساری عورتوں نے توبہ کر لی، فرمایا مجھے ایک عورت آ کر لا کر دکھاؤ کہ جس نے ٹی وی کے پروگرام سن کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کی ہو، رابعہ بصریہ بن گئی ہو۔ میں کیسے ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی لعنت برس رہی ہو جس جگہ پر؟ حضرت والا نے فرمایا کہ اگر آپ اپنی خالہ کے یہاں جاتے ہیں، پھوپھو کے گھر جاتے ہیں، بہن کے گھر گئے، ان کے بچے نے پخانا کر دیا، آپ کی خالہ نے دنیا کا بہترین چمچہ اپنے گھر پہ رکھا ہوا تھا، اس چمچے سے انہوں نے اس پخانا صاف کیا اور پھر اس کو گرم پانی سے، سرف سے، جتنے بھی دھونے کے طریقے ہیں اچھے طریقے سے ان کو دھو کر اور پھر آپ کے سامنے آپ کو اس نے حلوہ یا فرنی وغیرہ پیش کی، تو میں بتاؤ کوئی کھائے گا اس کو؟ چھی 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 کون کھائے گا ایسی چیز کو؟ ہمیں کیوں، صاف تو ہے، پاک تو ہے۔ ہمیں جب ہم اس میں حلوہ کھانے کے لیے تیار نہیں ہیں، حالانکہ آپ کس جو بھی کہے گا سب کہیں گے پاک ہے، پھر کیوں نہیں کھاتے؟ کیونکہ اس میں گندگی لگی ہوئی تھی۔ تو ہمیں جس ٹی وی پر اللہ تعالیٰ کا دین کا مذاق اڑایا جاتا ہو، اسلام کا مذاق اڑایا جاتا ہو، فوش ناش دکھایا جاتا ہو، چوری کے سین دکھائے جاتے ہوں، گندے سین دکھائے جاتے ہوں، ہمیں اس ٹی وی پر اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک سننا اور دیکھنا کیسے جائز ہو جائے گا؟ تو ساری کی ساری عورتوں نے توبہ کر لی، ساری خواتین ولی اللہ ہو گئی، ان کو ذکر بتا دیا، سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ بھی پہنچ گئے، ان کے ہاتھ پر ایک ایسی خاتون نے توبہ کی جن کی زندگی تاریخ اور گناہگار تھی۔ اب یہاں پر ہاتھ پر بھی بیعت کرنا اس کا مطلب یہ نہیں کوئی ہاتھ پر بیعت کیا، ہمارے بزرگان دین بیعت عثمانی کرتے تھے، یا دوسرا طریقہ یہ اختیار کرتے تھے عورتوں کو بیعت کرنے کے لیے کہ ایک طرف خود ہیں اور درمیان میں پردہ ڈلا ہوا ہے، ساتھ میں گھر والے ہیں، بڑی چادر ہے، اس چادر کو خود پکڑا اور اس کے کنارے کو دوسری عورتوں سے پکڑوا لیا اور بیعت کر لیا۔ چونکہ اس زمانے میں یہ ممکن نہیں ہے تو اس زمانے میں بیعت عثمانی کرا دی جاتی ہے۔ جب کوئی خاتون کہتی ہے ہمیں بیعت ہونا ہے تو حضرت والد صاحب حضرت والا فرماتے ہیں ہم نے بیعت کر دیا، ہم نے ان کو بس یہ بیعت ہو گئی عورتوں کی۔ ان دونوں بزرگوں نے ان دونوں عورتوں کا نکاح بھی کرا دیا۔ جب سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے جہاد کا اعلان کیا کہ دہلی کے لوگ تیار ہو گئے، بالا کوٹ آنا تھا، اب جہاد کی تیاری شروع ہو گئی، ان دونوں عورتوں نے کہا ہم کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ یہ ہوتا ہے شیخ سے تعلق، جس سے دین ملتا ہے اس کی محبت ہوتی ہے۔ لہذا انہوں نے پوچھا ہمیں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کہا کہ ہم جہاد کے لیے جا رہے ہیں، تم یہاں کیا کرو گی؟ ان خواتین نے کہا ہم مجاہدین کے گھوڑوں کا چنا دلیں گی، دہلی سے ایک چکی خرید لیں گی اور وہ بالا کوٹ لے چلیں گی اور چنے کو پیسیں گی، وہ چنا ہم مجاہدین کے گھوڑوں کو دیں گے اور گھوڑے اس کو کھا کر جہاد کریں گے، اور اگر آپ ہمیں ساتھ نہ لے گئے تو ہمیں اپنے ماضی کی گناہگار زندگی کی طرف لوٹنے کا اندیشہ ہے۔ چنانچہ اس وقت کے علماء اور مفتیان کرام نے اجازت دے دی، رات بھر یہ چکی پیستی تھی۔ یہاں حضرت والا نے نہیں لکھا، دوسری جگہ حضرت والا فرماتے تھے کہ وہ عورتیں پھولوں پر سوتی تھی، ایسی نازک عورتیں تھیں، رات بھر یہ چکی پیستی تھی، دن بھر گھوڑے اس کو کھا کر جہاد میں مشغول رہتے تھے۔ ایک شخص نے ان خواتین سے ان کے شوہروں کے ذریعے معلوم کرایا کہ دہلی میں مخمل کے گدے پر پھول بچھائے جاتے تھے، آپ ان پر سوتی تھی، اب یہ جو ہاتھ میں چکی چلا چلا کر چھالے پڑ گئے ہیں کیونکہ ایسا کام کبھی نہیں کیا تھا، تو وہ زندگی تمہیں عزیز تھی یا اب یہ زندگی عزیز ہے کہ تم بالا کوٹ کے پہاڑ کے دامن میں چکی پیس رہی ہو، تمہارے دہلی کے گدے پھولوں کی سیج چھوٹ گئی، تم بالا کوٹ کی پہاڑ کی کنکریوں پر سو رہی ہو، تمہارے ہاتھ میں مجاہدین کے گھوڑوں کے لیے چنا پیستے پیستے چھالے پڑ گئے، تو تمہیں کون سی زندگی عزیز ہے؟ تم بچتا تو نہیں رہی ہو؟ تو ان دونوں کا جواب سنیے۔ ان دونوں نے کہا خدا کی قسم ہمیں سید احمد شہید اور مولانا اسماعیل شہید کے صدقے میں بالا کوٹ کے پہاڑ کے دامن میں کنکریوں پر سونے اور خدا کی راہ میں ہاتھوں میں چھالے پڑنے کے صدقے میں جو ایمان عطا ہوا ہے، اگر اس ایمان کو بالا کوٹ کے پہاڑوں پر رکھ دیا جائے تو یہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ ہمارے ایمان کو بالا کوٹ کے پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو مفت میں ولایت مل جائے، اور جو چیز مفت میں ملتی ہے آدمی مفت میں دے بھی دیتا ہے۔ انسان کو جتنا زیادہ مجاہدہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی قدر معلوم ہوتی ہے۔ آج سستا معاملہ ہے، وراثت میں اسلام مل گیا، ماں باپ مسلمان تھے ہم بھی مسلمان ہو گئے، کچھ دن کسی اللہ والے کے ساتھ رہو، اس کے ساتھ سفر حضر کرو، کچھ دن سفر میں مشقتیں اٹھاؤ، پھر دیکھو جینے کا لطف مل جائے گا۔ اس کو جینے کا مزہ حاصل نہیں جس نے دیکھی ہی نہ بس میں عاشقاں۔ جنہوں نے اللہ کے عاشقوں کی محفل نہیں دیکھی ان کو زندگی کا لطف نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان بزرگوں کی صحبت کی برکت سے، ان بزرگوں کے تذکرے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرما دے۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ ان الرحم، مشکات کی شرح مرقات میں فرماتے ہیں کہ ان الرحمت تنزل عند ذکر الصالحین، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نیک لوگوں کے تذکرے کے وقت نازل ہوتی ہے۔ فرمایا فضلا عند وجودی، چاہے جائے کہ وہ خود وہاں موجود ہوں۔ کبھی اللہ والوں کا تذکرہ ہوا تو اللہ تعالیٰ ان سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کی تذکرے کی برکت سے اور ان خواتین کی توبہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی محروم نہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آج کی مجلس نو ممالک میں 28 مقامات پر سنی گئی ہے، اور کانفرنس میں خواتین 115 ہیں، اور مفتی ناصر صاحب کوٹ ادو کے گھر پر 28 خواتین بیان سن رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہی ہے کہ اتوار کو درس قرآن ہوتا ہے، تو میں مجلس تھوڑی سی مختصر کرتا ہوں تاکہ اس درس قرآن کی تھوڑی سی تیاری کر لی جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما لیجیے۔ اے اللہ جو کتاب میں مضمون پڑھا گیا اس کے علاوہ جو باتیں ہوئیں، اے اللہ پہلے مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما۔ اے اللہ حضرت والد صاحب احمد برکاتہم کی دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ ہمارے حق میں قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما لیجیے۔ اے اللہ جو بے گناہ قید ہیں ان کو رہائی عطا فرما لیجیے۔ اے اللہ ان کو رہائی عطا فرما لیجیے۔ اے اللہ لوگ جو ستانے والے ہیں ان کے دلوں میں خیر ڈال دیجیے۔ اے اللہ کرم فرما دیجیے، رحم فرما دیجیے۔ اے اللہ اس مسجد کی تعمیر کو جلد سے جلد مکمل کروا لیجیے۔ اے اللہ جلد سے جلد مکمل فرما لیجیے۔ اے اللہ جن دوستوں کو جو پریشانی ہو، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما لیجیے۔ اے اللہ پریشانیوں کو دور فرما لیجیے۔ اے اللہ پریشانیوں کو دور فرما لیجیے۔ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما لیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ۔